تو جہاں جہاں تک ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے ان کی وراثت میں آنے والے علماء وہیں تک ذمہ دار ہیں، وہیں تک ذمہ دار ہیں۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک مقام خدا نے علماء کو دیا، کسی بھی وجہ سے کچھ علماء نے اس مقام کو لینا پسند نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز تھا۔ صاف مسئلہ یہ ہے کہ صراط و علی حق نمسکہ، لیکن خون دینا پڑتا ہے، لیکن خون دینا پڑتا ہے۔ تو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام انتہائی وسیع تھی، اتنی وسیع تھی، اتنی اہم تھی کہ پہلی قربانی سیدہ نے دی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ قربانی کیا فدق کے باغ کے لیے تھی؟ یہ تو میرا خیال میں، اگر میں عوامی لفظ میں کہوں، حماقت ہے اگر کوئی سوچے کہ سیدہ کسی قربانی فدق کے باغ کے لیے تھی، ناممکن ہے۔ ایسا امیر المومنین کے حق سے کم کوئی چیز نہیں آئے گی جس کے لیے سیدہ قربان ہوئی، اس سے کم کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ حق اتنا وسیع تھا کہ اس کے لیے سیدہ قربان ہوئی، اور اس کے بعد مسلسل اولاد طیبہ و طاہرہ قربان ہوتی رہی، خود امیر المومنین کی ذات مقدسہ۔ اس کی نیابت علماء کے اوپر آ گئی، کچھ نے قبول کیا اس نیابت کو، کچھ نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے محدودے میں خوش ہیں، ہم اس جگہ پہ کیوں قدم رکھیں جہاں پاؤں کٹنے، جہاں سر کٹنے ہیں۔ تو وہ خود بخود محدود ہو گئے۔ پھر جب وہ محدود ہوئے تو دنیا داروں کو اچھا موقع مل گیا، انہوں نے کہا بھائی جب تم خود ہی دعوے دار نہیں ہو، تو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایک وہ حق ہے جس کو میں چھوڑوں گا، ایک وہ حق ہے جو دنیا مجھ سے چھین لے گی۔ جب میں چھوڑوں گا تو میں نے دنیا داروں کو یہ موقع دے دیا کہ چھین لو، باقی بھی چھین لو۔ تو جب کچھ علماء نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس عظیم الشان حق کو اٹھانے سے انکار کیا، وہ حق کیا تھا؟ یہ بہت بڑی گفتگو ہو جائے گی کہ بھائی وہ حق کیا ہے؟ کیا وہ حق چند سال کی خلافت ہے؟ کیا وہ حق، صرف کہنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں، کیا وہ حق محدود ہے روز قیامت شفاعت کے لیے؟ وہ حق ہے کیا؟ تو مثلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک، اس جملے کو میں اسی لیے کہتا ہوں، سائڈ میں ذرا اطمینان احتیاط کر لوں کہ غلط بھی ہو تو میں غلطی قبول کرنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ زمین پر انسانوں کو خدا جیسا بنانا، اس کی رہنمائی اہل بیت کا حق ہے۔ زمین پر انسانوں کو خدا جیسا بنانا، شرک نہیں ہوگا یہ، چونکہ قربتاً الی اللہ کا ما حصل ہے ہی یہی کہ بھئی جب انسان خدا کے قریب آئے گا تو کیا ہوگا۔ یہ وہ قریب آنا نہیں ہے کہ میں ایک بادشاہ کے قریب آؤں گا تو وہ بادشاہ سے مجھے صرف دولت ملے گی، نہیں، یہ خدا ہے جو فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے قریب آئے گا، اب دی اطعنی اجعلک مثلی، خدا جیسا بنانے کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین، اس حق عظیم کو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر جاری ساری فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے کہ مولانا تفصیل سے فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ دنیا کے انسانوں نے ان کی اطاعت کرنی تھی، انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی، جو رہنمائی کرنی تھی اور تشریف لا کر کریں گے ظہور کے بعد۔ تو اس رہنمائی کے نتیجے میں کیا حاصل ہونا تھا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں جزئی ہدف بڑا ہو گیا۔ وہ جزئی ہدف کیا تھا؟ وہ یہ کہ بھوکوں کے پیٹ بھر جائیں گے۔ کیا یہ ہدف ہے؟ بھوکوں کے پیٹ بھر جائیں گے یہ ہدف ہے؟ نہیں۔ جزئی ہدف ہو سکتا ہے، راہ ہدف ہو سکتا ہے، بڑے ہدف کے راستے میں ایک قدم ہو سکتا ہے، یہ ہدف نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کا صرف پیٹ بھرنا ہے۔ یا مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی زمینیں، کچھ لوگوں نے ہتھیار لی ہیں، وہ زمینیں انہیں واپس مل جائیں، یہ ہدف ہے؟ نہیں۔ جزئی ہدف تو ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا، کل ہدف یہ نہیں ہو سکتا۔ زمین آباد ہو جائے، چلو ساری زمینیں آباد ہو گئیں، پھر کیا ہوگا؟ زمین دولت نکلے گی، نکل لے۔ آسمان دولت برسائے گا، برسا لے، دنیا کے سارے غریب امیر ہو گئے،
اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ غریب امیر ہو جائیں؟ یہ سارے جزء اہداف ہیں، یہ کھلے اہداف نہیں ہو سکتے. سارے لوگ حافظ قرآن ہو جائیں، سب کی میموری جتنی شارپ ہو جائیں گے، انہوں نے سارا قرآن حفظ کر لیا، پھر آگے ہو گئے سارے حافظ، اب جو سب کے موبائل حافظ ہوئے بیٹھے. حافظ ہونا ہی ادب تھا، تو یہ تو سارے کے موبائل حافظ ہوئے بیٹھے ہیں اس وقت. یہ ہدف نہیں ہو سکتے، یہ بیچ میں ہدف کے آ سکتے ہیں. ہدف اصلی کیا ہوگا؟ ہدف اصلی یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے اندر خدا کی صفات جتنا ممکن ہے تجلی کر دیں، یہ ہدف. عدل زمین پہ پھیلے، یملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، کیا یہ ہدف ہے؟ ہدف سے قریب ترین عبارت یہی ہے، یملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ہدف سے قریب ترین عبارت یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب زمین پہ عدل ہوتا ہے تو انسانوں کے خدا کی بندگی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، عدل نہیں ہوتا تو پھر بندگی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. ظلم کے اندر خدا خالق ہے، اس کو پتا ہے میں نے یہ مخلوق خلق ایسی کی ہے کہ یہ عدل کے اندر الوہیت کے جوہر دکھا سکتا ہے، الوہیت کی تبعیت کے جوہر دکھا سکتا ہے. اگر عدل نہ ہو یہ اس طرف نہیں بڑھ پاتا، یہ رک جاتا ہے. اہل بیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت کی ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ پوری زمین کے اوپر ایسے عدل کو نافذ کرنا جس کے نتیجے میں انسان خدا کی سمت بڑھنے میں ماحول کو آسان ترین پائیں گے. عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں سمجھ رہا تھا خطبہ جمعہ، میں سمجھ رہا تھا امام جماعت، میں سمجھ رہا تھا سخنور توانا، اور میں سمجھ رہا تھا جماعت کی رہبری. مجھے پتہ چلا کہ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ میں خدا جیسا بناؤں یا نہیں بناؤں، کیونکہ اگر میں اس راستے پہ نہیں ہوں تو میں اس راستے پہ رہنمائی کیسے کروں گا؟ خدا مثال نے اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایسی عصمت دے کر بھیجا کہ جس میں اس راستے سے متصادم کوئی عمل قول صادر ہو ہی نہیں تھا. عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں ایسی غلطیاں ہر روز کرتا رہوں جس سے لوگوں کو اس سمت بڑھنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو پھر معاملہ کہاں رہے گا؟ میرا اپنا ہی خیال ہے، اور میں آپ کو بہت گرمی کے موسم میں سختی میں نہ ڈالوں، وہ یہ کہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ سب سے پہلے میں ہدف یہ طے کروں کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. اگر مجھے ذمہ داری کو صحیح انجام دینا ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، تو سب سے پہلا کام تو یہ کر لوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ بھائی مجھے معنوی ترقی میں، مجھے الوہیت کی تبعیت میں اور قرب الہی کے اندر اصل جس مقام تک پہنچنا ہے وہ کیا ہے. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت دفعہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن چونکہ ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر کر بھی نہیں پاتا. آپ یہاں تک نہ ارادہ کرتے تو کیسے آتے ہیں؟ آپ نے ارادہ کیا تو آپ آئیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے سب سے پہلا کام یہ کر لیں. یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اول وقت نماز پڑھیں گے، تو اچھی بات ہے، ارادہ کرتے ہیں نماز شب پڑھیں گے، ارادہ کرتے ہیں قرآن کریم پڑھیں گے، مثلاً فلاں فلاں دعائیں ہر روز پڑھیں گے، یہ ارادے اچھے ارادے ہیں. لیکن ان ارادوں کے پیچھے ایک ثمر ہے، اور وہ ثمر یہ ہے کہ میرے اندر الہی صفات کا اظہار ہونا چاہیے. اس ارادے کو میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اس ارادے کے لیے جو منزل ہے وہ طے کی ہے یا نہیں کی ہے. میرا اپنا خیال ہے مرنے سے پہلے انسان اس کو طے کر لے کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، اور یہ اس کو باقی کاموں میں مدد دے گا. اب جلدی جلدی ایک دو پوائنٹ آرڈر کروں گا چونکہ وقت ظاہر ہے کہ بہت ہی کم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. ایک وہ موقع تھا آج سے مثال کے طور پر 60 سال پہلے 70 سال پہلے، جب ظاہر میں تھا بھی نہیں لیکن کہانیاں سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں. اس وقت اتنا کافی تھا، ایک عالم ایک محلے میں ہوتا تھا، وہ لوگوں کی دینی ذمہ داریوں میں مدد دے دیتا تھا. کسی کا نکاح ہوا، کسی کی طلاق ہوئی، عقیقہ ہوا، پتہ نہیں کوئی دعا پڑھنی ہوئی، بہت معذرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا تفنن کی خاطر عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں پنجاب کے ایک شہر میں گیا تبلیغ کرنے کے لیے. پتہ نہیں تبلیغ ہوتی ہے وہ ٹور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. باہر میں گیا وہاں پہ تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے, وہ مولانا صاحب بہت مشہور تھے. اچھا وہاں دعوتیں بہت ہوتی تھیں, مثلا آج رات فلاں کے یہاں دعوت, پھر دوپہر اس کے یہاں دعوت, اس کے یہاں دعوت, دعوتیں بہت ہوتی تھیں. تو ہر دعوت میں جہاں ہم جاتے تھے 70-80% دعوتوں میں مولانا صاحب بھی ظاہر مدعو ہوتے تھے. ہر دعوت کے اختتام میں چاہے صبح کو ہو دوپہر کو ہو بیچ میں شام میں بھی چائے میں بھی کوئی ہوئی ہو, مولانا صاحب سے آخر میں کہا جاتا تھا دعائیں کرائیں مولانا صاحب. کبھی مجھ سے کہتے تھے, میں تو معافی مانگ لیتا تھا, بھائی میں نہیں کہہ سکتا, مولانا کریں گے. مولانا دعائیں مانگتے تھے. اچھا میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ مولانا کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ واحد مولانا ہے جو 2 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں ٹکے ہیں, ورنہ 2 سال یہاں کوئی نہیں ٹک پاتا. میں کہا یار ماشاء اللہ خوب اچھا ریکارڈ بنایا آپ لوگوں نے, تو یہ کارنامہ ان مولانا سے کیسے صادر ہوا؟ خدا شاہد ہے, خدا شاہد قدیر کر. کہنے کہ مولانا ان مولانا کو پسند اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک خاص بات ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے کہ ان کی آواز کڑاکے کی ہے اور دعائیں لمبی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا عالم کا معیار یہ ہے کہ اس کی آواز کڑاکے کی ہے؟ کہنے کہ بغیر مائک کے بھی بہت دور تک آواز جاتی ہے اور دعائیں بہت پڑھاتے ہیں. وہ تو میں بھی شاہد تھا. مولانا نے پہلے اردو میں دعائیں پڑھائیں, پھر فارسی میں دعائیں پڑھائیں, پھر عربی میں, اور تینوں ایک ہی دعائیں تھیں جو مختلف زبانوں میں پڑھا رہے تھے وہ, اور اس پر وہ محبوب ملت تھے. بھائی آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے, اچھا اس شہر کا میں نام نہ لوں بہتر ہے, لیکن بہت دولت مند پیسوں والوں کا علاقہ ہے, تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو میں نے نسخہ آپ کو بتا دیا ہے. عند اللہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے, مولا کے سامنے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب یہ کافی تھا. آپ تھوڑا آواز کے اندر ایک کڑک بنا لیں, تھوڑا سا 4-5 اشعار یاد کر لیں, موقع محل کی مناسبت سے شعر کہہ سکیں, دعائیں لمبی لمبی کرا دیں, سب کے مرحومین جن کو وہ خود بھی نہ جانتے ہیں ان کو بھی رحمت تک پہنچا دیں, معاملہ کافی. اب کیا ہے؟ اب ایک اور مصیبت آ گئی. وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے اور وہ آپ سے کہے گا مولانا حزب اللہ نے فلاں کام کیا ہے, آپ کے خیال میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اب آپ ہاج ماج کھڑے ہیں کہ بھائی ایسا ہے سمدیا میں یہ نہیں آیا تھا. یہ تو مشکل ہو گئی, ہدایت میں یہ نہیں آیا تھا. ایک اور مشکل ہے, ایک بندہ کھڑا ہو کہتے ہیں مولانا بٹ کوائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ آپ نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ اب دنیا ظاہر ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے, کانٹیکٹس کی وجہ سے ایسی جگہ پہ پہنچ گئی کہ ایک آدمی نیو یارک میں کھڑا ہے, چائنا میں کھڑا ہے, کوریا میں کھڑا ہے, اور وہ سوال پوچھ رہا ہے اس مولانا سے جو ٹنڈو الہیار میں بیٹھے ہوئے. اسے کیا غرض؟ وہ کہہ رہا ہے عالم تو ہے نا, جواب دے. مشکل یہاں پر ہے کہ آیا علماء علم کی, اب ایک عجیب مشکل آ گئی, نام علماء ہے اور علم میں ہی ہاں مشکل میں پھنس گئے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس ولایت کی تبلیغ ہوگی, کیونکہ جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا اور آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ولایت اہل بیت اطہار کا خلاصہ ان کا علم اور ان کے تقویٰ میں ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا خلاصہ کس میں ہے, ایک بات علم الہی, تقویٰ الہی, خدمت خلق, اگر اس 3 میں سے کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہم ذمہ داری کو انجام دے سکیں گے. آخری بات عرض کروں, وقت ختم ہو رہا ہے میرے حساب میں, 1 منٹ مولانا کے حساب میں شاید 5 منٹ باقی ہیں, 5 منٹ باقی, تو میں اپنے کام کو تجاوز کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی مشکل ایک اور, جہاں پہ وہ شمشیروں والی بات آتی ہے. ایک عجیب بات ہے, ویسے تو عید کا دن ہے, اس کو یاد کرنا شاید بہت زیادہ شاید مناسبت بھی ہو. جب بی بی خطبہ دے کے تشریف لائیں تو بیمار تھیں, اور ان کے گھر پہ انصار کی خواتین عیادت کے لیے آئیں, تو بی بی نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا. یہ دوسرا خطبہ تھا, ظاہر ہے کہ جو بی بی کے 2 خطبے مشہور میں دوسرا تھا. تو تو اس میں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اب جس کا اردو سلیس ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اب نیزوں کے چلنے کا انتظار کرو، اب شمشیروں کے چلنے کا انتظار کرو۔ تم نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا نا، اگر تم علی کو حق قد دے دیتے تو رسول کا بھائی تمہیں پوری دنیا سے حق دلا دیتا، اب تم نے نہیں دیا نا، اب انتظار کرو، اب شمشیریں چلیں گی۔ یہ بی بی نے ارشاد فرمایا احتمال قوی 11 ہجرہ میں، اور جو اصلی شمشیریں چلی ہیں اس ٹائپ کی جس کو بی بی نے ارشاد فرمایا 25 سال کے بعد چلی۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہی علماء اپنے اس حق سے گریز کرتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم پہ آواز اٹھائیں، بس پھر شمشیریں چلتی ہیں، پھر نیزے چلتے ہیں۔ تو اگر آپ کو معاشرے میں نامنی نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کسی نے ظلم کے خلاف مقابلے سے گریز کیا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف مقابلے سے گریز نہ کرتے تو امن آ جاتا، کر لیتے مقابلہ کر لیتے تو امن آ جاتا، حق لوگوں کو مل جاتا۔ یہ وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سب سے اعلیٰ طبقے کے نتیجے میں ہم تک آ رہی ہے، کہ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ خدا نے علماء سے عہد لیا ہے، ہاں، کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ باقی آغا صاحب نکاح، یہ تو شکر ہے کہ ابھی لوگ علماء سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، ورنہ نکاح پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے بھائی۔ ابھی کو دیکھنا، شاید کچھ دنوں کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ایک روبوٹ آئے گا، وہ سب کے نکاح پڑھ رہا ہوگا، وہ سب کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ تب موبائل سے ہی کروا رہے ہیں، وہ اس کی طبعیت میں کریں گے، اس کی طبعیت میں کر لیں گے، وہ چلتی رہے گی۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، اگر سارے لوگ عالم ہو گئے تو علماء کی ضرورت ویسے بھی نہیں رہے گی، کیونکہ سب عالم ہوں گے۔ اگر علیحدہ صنف کی بات کریں وہ ضرورت تو رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ضرورت کو، جو اصلی ترین ضرورت ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے یا ان رسم و رواج میں زندگی گزارنی ہے؟ رسم و رواج منع نہیں ہے، ظاہر ہے غیر اہم بھی نہیں ہے، بہت ضروری ہے، نکاح ہونے ہیں، طلاق ہونی ہے، تلقینیں ہونی ہیں، اذان و اقامہ بچوں کے کانوں میں کہی جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار کیا اس پہ محدود تھا؟ اب ایک مشکل ہے ہمارے سامنے، بہت بڑی مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں، میں تو زبان کھول بھی سکتا ہوں، کیوں؟ تمرکز اتنا نہیں ہے۔ ایک محلہ میرے خلاف ہو بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں کراچی میں مجھے نہیں معلوم، مولانا صاحب اسٹیٹسٹکس بتائیں گے، میرے خیال میں کم از کم بھی 25 جمعہ تو ہوتے ہی ہوں گے، 60 کے قریب تقریباً۔ تو ایک محلہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو ابھی تو بھائی 50 سے زیادہ محلے ہیں جن کے ساتھ میں زندگی گزار لوں گا، لیکن ایک آدمی رہے ایک گاؤں میں رہے جہاں ایک ہی زمیندار ہے، وہی زمین عموم مسجد کا بنانے والا بھی وہی ہے، اب یہ زمیندار اس علاقے کا ظالم بھی ہے، اب آواز اٹھانی ہے۔ مسئلہ یہاں ہے۔ تو ہم لوگوں نے، جو مجھے سمجھ میں آیا، ہم لوگوں نے اپنی کوتاہیوں کی، میرے جیسوں نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، وہ کیا ہے، میں اتنا تربیت یافتہ نہیں تھا کہ میں حق کی خاطر جان دینے کے لیے قربان ہوتا کرتا، تیار کر لیتا، نہیں تھا اتنا۔ اللہ کی رزاقیت پہ مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ میں اس علاقے کے دولت مند ترین انسان سے جھگڑا لے کر بھی زندگی گزار لیتا، اتنا یقین نہیں تھا میرے اندر۔ اس کی وجہ سے میں نے اس طاقتور اور اس دولت مند کے سامنے خاموش رہنے کو قرین مصلحت سمجھا، اور اس طرح میں نے اس حق سے جو ولایت اہل بیت کے سلسلے میں میرے اوپر آ گیا تھا، اس سے تھوڑا سا عقب نشینی کی۔ بس کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں، پہلی عقب نشینی آخری محاذ تک لے جاتی ہے، ظالم کے سامنے عقب نشینی یہی کرواتی ہے۔ تو علماء کی اگر کرتے تو اقتدار تھا، اس کا دائرہ تنگ ہو کر مسجد کے کمروں تک رہ گیا، ہال تک بھی نہیں بات پہنچ رہی، اب کمروں تک رہ گیا۔ اور اس میں کوتاہی کیا تھی؟ میری کوتاہی تھی، میں نے میدان میں اترنے سے پہلے وہ تربیت نفس نہیں کی کہ رزاقیت خدا کے ہاتھ میں. اس وجہ سے میں کمپرومائزز کرتا رہا. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا کو اور علماء کو اگر معاشی لحاظ سے مستقل کر دیا جائے تو یہ مشکل نہیں آئے گی, یہ خود ایک دھوکہ ہے. اگر وہ نفسانی لحاظ سے کمزور ہوئے تو معاشی استقلال ان کو سوائے مادہ پرستی کے کچھ نہیں دے گا, وہ مادہ پرستی پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کی تربیت نہیں ہو وہ اگر 1000 روپے مل جائے تو 1000 روپے قناعت کر لیتا ہے. جو بڑی بڑی دولتوں کے مالک ہیں یہ اپنے سے زیادہ طاقتوروں کے سامنے کتے کی طرح دم کیوں ہلاتے ہیں؟ اگر دولت استقلال دے رہی ہوتی تو ان کو استقلال کیوں نہیں دیا اس دولت نے اور محتاج کر دیا؟ تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ آپ معاشی طور پر مستقل کر لیں. مسئلہ اس وقت ہوگا لوگا جب اہل بیت کی ولایت میں تربیت نفس ہوگی. اس سے کم پہ حل نہیں ہونے والا ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے, اسی سے ہم سب لوگ درس بھی دیتے ہیں. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے. الحمدللہ رب العالمین بہت ساری بہت اچھا زمانہ ہے اس اعتبار سے, بیداری کا زمانہ, خوشحالی کا زمانہ کہ لوگوں میں بیداری آ رہی ہے. تو بہت بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ جوان ہم لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں دین کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جن جوانوں سے ہم نے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ نماز پڑھیں گے. ابھی وہ جوان دھکا دے رہے ہیں. تو امریکہ میں یونیورسٹی کے اندر وہ جوان معذرت کے ساتھ جن کی برہنگی ہم لوگوں کے لیے علامتی ایک نشان تھی کہ بھائی مغرب کی برہنگی دیکھنی ہے ان کو دیکھ لو, وہ جوان اس وقت کسی مظلوم کے حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. یہ ایک عجیب بیداری کا ٹائم ہے اور اس بیداری میں ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے ذمہ داری کے دائرے کو چھوٹا سمجھیں گے یا بڑا سمجھیں گے. اگر آپ ذمہ داری کے دائرے کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. جو کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے نا ساری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی, میں کہوں گا بھائی آپ کو تسلی دے رہا ہے, کوئی مشکل آسان نہیں ہوگی, مشکلات بڑھ جائیں گی, صاف بات ہے. لیکن پھر آپ کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ایسا ہوگا جو بہت کم لوگوں کو ملا ہے, ہاں بات یہ ہے. اور مشکل آخر میں کیسے آسان ہو جائے گی؟ اتنی مشکلات پڑیں گی کہ ان مشکلات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگیں گے, پھر وہ آسان ہو جائے گی. اس سے پہلے سخت ہوگی, اس سے پہلے بہت سخت ہوگی. تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ہے. میں مولانا کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں مولانا سے, ایک بار پھر 3 منٹ تو اوپر لے گیا. بہت شکریہ آپ سب کا, اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں چونکہ میری عام اپنی زندگی کے اندر ٹوپی ابا اور امامہ نہیں لگاتا ہوں, تو میں جب یہاں آتا ہوں تو بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں چونکہ میں ایڈ میں پڑھتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی وہ امامے کے ساتھ آئیں, لیکن میں جب عام زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر میں ادھر آتے بھی میں کہتا ہوں نہیں اب یہ میں نہیں کر پاؤں گا کہ ایک چھوٹی جگہ کے لیے پھر کچھ کر لوں اور پھر باہر جا کے پھر وہی کچھ کر لوں, تو اس خاطر پھر میں نہیں آتا. لیکن میں ظاہر ہے کہ آپ سب کی آپ کے سامنے بولنے کی ذمہ داری کی وجہ سے بولنے کی جسارت کرتا ہوں, اور اپنے ثواب کے لیے کہ مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا. عید غدیر کا دن ہے اور بڑا مبارک. شروع میں نے کچھ 1-2 منٹ آپ کو ہنسانے کی کوشش کی, اس میں تھوڑا کامیاب بھی ہو گیا تھا, لیکن میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں چاہے عید میں جاؤں چاہے مجلس میں جاؤں اینڈ میں آتے آتے لوگوں کو رلا دیتا ہوں, یہ میرا ایک کارنامہ ہے. اس لیے لوگوں نے اب مجھے عید میں بلانا بند کر دیا, ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ عید میں بھی بولتا ہے تو آخر میں رلا کے ہی جاتا ہے. تو بہرحال ہم آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے, اور انشاءاللہ پروردگار ان تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے ان تمام کاموں کو انجام دیا ان سب کی اور آپ سب کی اور ہم سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. مولا امیر المومنین کی شفاعت, ان کی نظر لطف ہم سب کو اس عظیم الشان عید کے دن نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.